Gene Randall. Saying we will defeat this threat, U.S. President Donald Trump has declared a national emergency to deal with the coronavirus pandemic. With 1,700 COVID-19 infections and more than 40 deaths reported in the country, Mr. Trump had come under increasing pressure in recent days to take action as governors and mayors across America declared states of emergency in their own jurisdictions. The president's move will free up to $50 billion for state and local governments to be reimbursed in such areas as emergency workers, medical supplies, and virus testing. Meanwhile, on Capitol Hill, a coronavirus aid measure has passed the U.S. House and goes to the Senate next week for a vote. Democratic House Speaker Nancy Pelosi says the Families First bill will help Americans physically, financially, and emotionally.
We have an effective stimulus to the economy, injecting those resources as well as, with this bill, putting funds in the pockets of people who may be affected by the crisis.
Pelosi says she hopes the president will sign the bill quickly.
Between the appropriations bill and this legislation, we should see the executive branch execute this legislation.
President Trump says he fully supports the measure, that he will always put the health and safety of American families first. The bill provides 2 weeks of paid sick and family leave for those affected by the virus. It would also expand safety net programs that help people weather economic downturns, including children who stand to lose free meals if their schools are shut down. A fresh round of rockets today hit an Iraqi base where U.S.-led coalition forces are posted. 5 coalition members and 2 Iraqi soldiers were reportedly wounded. The coalition says at least 25 rockets hit the base. The unusual daytime assault in Camp Taji came just days after a similar attack on the base killed 2 American service members and a British medic, wounding at least 14 others. From Washington, this is VOA News. An official of the UN mission in the West African nation of Mali says 2 people who were kidnapped in neighboring Burkina Faso in December 2018 have been released. They are Canadian Edith Blaze and Italian Luca Tacchetto. They were found near Kidal in northern Mali and were turned over to UN peacekeepers. They're said to be both in good health. When Pope Francis recites the Angelus prayer tomorrow, it'll be live-streamed in a dramatic break with centuries-old tradition. This as coronavirus deaths in Italy approach 1,300, with more than 17,000 confirmed cases. Mayors of Italian cities, including Rome and Milan, have closed public parks, adding to the country's lockdown conditions. Most businesses remain closed, with the exception of grocery stores and pharmacies. Worldwide, the number of coronavirus infections exceeds 125,000, and the death toll is more than 3,500. The World Health Organization calls the spread deeply concerning, as several countries report their first cases of the COVID-19 disease. The U.S. government is telling immigrants that applying for coronavirus social benefits will not be held against them when they try to obtain green cards to get legal status in the country. AP correspondent Jackie Quinn has a report.
The government's public charge rule that took effect last month penalizes immigrants seeking green cards if they tap into public benefits. Advocacy groups say they've been flooded with calls from people worried that if they seek testing or treatment for COVID-19, will it affect their status? So U.S. Citizenship and Immigration Services put out a statement that it won't consider testing, treatment, or preventive care related to the virus in determining someone's eligibility for permanent residency. And for people who can't work or attend school, if they provide documentation about why they needed public assistance, that would be taken into consideration. Jackie Quinn, Washington.
New Zealand today called off a national service marking the one-year anniversary of the attack on 2 Christchurch mosques that took 51 lives. The coronavirus is the reason why. The event was expected to attract a large crowd, with many traveling from around New Zealand and overseas. Prime Minister Jacinda Ardern said in a statement, "This is a pragmatic decision. We're very saddened to cancel, but in remembering such a terrible tragedy, we shouldn't create the risk of further harm being done." Spring is in the air across the northern hemisphere as winter winds winds down. Some are expecting the COVID-19 pandemic to fade along with it. Last month, President Trump predicted it would go away as temperatures warm. But given this is a new virus with so many unknowns, few are willing to bet on this optimistic scenario. More news at voanews.com. Gene Randall, VOA News.
Assalamu alaikum. Voice of America Washington ki Urdu service se program aapki duniya ke saath Behzad Jilani hazir khidmat hai. Aaj ke program mein aapko khush aamdeed kehte hue ek nazar dalte hain un mukhtalif reporton aur tajzeeyon par jo aapke liye hum pesh kar rahe hain. Program ka aagaaz hum bhi duniya bhar mein sabse aham aur kaleedi khabar ke saath kar rahe hain. Pehle hum baat karenge corona virus ka phailao aur iske natije mein murattab hone wale samaji aur iqtisadi asraat. پھر بات کریں گے کرونا سے متاثر ہونے والے افراد اور امریکہ اور پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات پھر بات کریں گے افغانستان میں قیام امن کے امکانات اور بین الافغان مذاکرات کی توقعات کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ دلچسپ رپورٹیں بھی آپ کے لیے پیش کریں گے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والا کرونا وائرس لگ بھگ دنیا کے 113 ملکوں میں سرایت کر چکا ہے جس کے باعث عالمی معیشت تجارت کھیل سمیت زندگی کا ہر شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے اسے وبائی مرض بھی قرار دے دیا ہے امریکہ بھارت ایران پاکستان یورپ سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں نے سرکاری مشینری اس وبائی مرض کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وقف کر رکھی ہے کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 126,000 افراد اس وائرس کا شکار ہیں عالمی وبا قرار دیے جانے کے بعد دنیا کی متعدد حکومتوں نے ہنگامی اقدامات کو بھی تیز کر دیا ہے کرونا وائرس کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹس سیاحت ایئر لائنس اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کے علاوہ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی محدود ہو کر رہ گئی ہیں تیل کی قیمتیں گرنے سے فضائی کمپنیوں نے کراؤں میں کمی کر دی ہے وہیں دنیا کے بڑے شہروں میں ہوٹل انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے خبر ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپ سے امریکہ سفر پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں مزید 4% کمی ریکارڈ ہوئی وبائی مرض قرار دیے جانے اور صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کے علاوہ سٹاک منڈیوں میں بھی مندی کا رجحان رہا خبر رساں ادارے CNBC کی رپورٹ کے مطابق وائرس کے باعث چین میں کاروباری سفر 95% تک کم ہو گیا ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث کاروباری سفر محدود ہونے سے عالمی سطح پر 820 ارب ڈالر نقصان کا تخمینہ ہے جس میں سب سے زیادہ چین کو 404 ارب ڈالر نقصان پہنچنے کا اندازہ ہے یورپی ملکوں کو اس مد میں 190 ارب ڈالر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اس سے چند روز قبل عالمی بینک نے بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے محدود وسائل رکھنے والے ملکوں کی مدد کے لیے 12 ارب ڈالر جاری کرنے کا اعلان کیا تھا عالمی سطح پر کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور اس سے بچاؤ کی ویکسین کی تیاری پر بھی کام جاری ہے البتہ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ اس عمل میں وقت لگ سکتا ہے پھر وائرس کے پھیلاؤ کے باعث گھر سے کام کرنے کا رجحان بڑھا ہے خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سماجی رابطوں کی بڑی ویب سائٹ ٹویٹر نے اپنے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی ہے اس سے پہلے گوگل بھی سین فرانسسکو نیو یارک اور سلیکون ویلی میں اپنے دفاتر میں لوگوں کی آمد و رفت کو محدود کر چکا ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے بھی ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی ہے اور سماجی رابطوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے بھی سنگاپور اور لنڈن میں واقع اپنے دفاتر میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد انہیں بند کر دیا ہے اسی طرح کرونا وائرس کے باعث عالمی سطح پر کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اٹلی میں وائرس کے باعث ہلاکتوں کے بعد فٹ بال کے متعدد میچز منسوخ کر دیے گئے اسپین اور فرانس کے حکام نے بھی اعلان کیا ہے کہ مختلف لیگز کے فٹ بال مقابلوں کے دوران اسٹیڈیمز خالی رہیں گے اور جرمنی میں ہفتے کے اختتام پر کھیلے جانے والے میچ بھی خالی اسٹیڈیمز میں ہی کھیلے جائیں گے قطر میں ہونے والے شیڈیول یورو کپ فٹ بال کے وارم میچز کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے اس ایونٹ میں پرتگال کروشیا بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیموں کو حصہ لینا تھا اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے لاحق ہونے والی بیماری COVID-19 کو عالمی وبا قرار دیتے ہوئے تمام ملکوں کو سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے تو آئیے اب سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ کرونا وائرس کے اقتصادی اور سماجی اثرات کیا ہیں یہاں امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے لائے عمل کو تشکیل کر رہی ہے جس کے تحت دسیوں ہزاروں ملازمین کو یہ بات کی اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں اور اس کا مقصد بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے پھر امریکہ میں کالجوں یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کو آن لائن کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اجتماع سے گریز کی ہدایت ہے اور ریاستی اور بین الاقوامی سفری ہدایات جاری کی گئی ہیں یہ وہ اقدامات ہیں جن کا مقصد اس مرض کو پھیلنے سے روکنا ہے آج صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یہی بات ہمیں کرنے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے کہ یہ تمام اقدام کس حد تک معاون ثابت ہو سکتے ہیں ایک ایسے وائرس کی روک تھام میں جس کی ابھی تک کوئی ویکسین تیار ہی نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے مختلف ملکوں میں سفری پابندیوں کی وجہ سے کاروبار اور معیشت کے متاثر ہونے کے خطرات سامنے ہیں. آج مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ماہرین انہی موضوعات اور اقدامات کی افادیت اور مؤثر ہونے کے بعد میں بات کریں گے. تو آئیے مختصر تعارف کراتے ہیں اپنے شرکاء کا. ڈاکٹر زبیر اقبال واشنگٹن میں مقیم ڈاکٹر اقبال ورلڈ بینک سے وابستہ رہے ہیں, ماہر اقتصادیات ہیں اور نامور اسکالر اور تجزیہ کار. یہ ہمارے تمام پروگراموں کا ایک مقبول نام ہے. پروفیسر فیضان حق ہیں, پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں, بفلو سٹی کالج سے وابستہ ہیں, کمیونیکیشنز ریلیجن ان کے خصوصی شعبے ہیں. جائزہ لیں کہ صورتحال کا کہ آن لائن درس و تدریس کی صورت کیا ہوگی اور اس کا نتیجہ کتنا مثبت یا پھر منفی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ڈاکٹر رفعت صادق ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ڈبلیو این وائی میڈیکل کی بانی اور صدر ہیں. یہ ایک گروپ ہے جو 15 کلینکس پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ معمر افراد اور ان کے مسائل کی ماہر ہیں, جیریاٹرک ایسوسیٹس اور علاقے کے نرسنگ ہوم کی ڈائریکٹر بھی ہیں. آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام کے ذریعے سامعین سے متعارف ہو رہی ہیں ہمارے ان پروگراموں میں. ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں خاص طور پر ڈاکٹر رفعت کو, تو سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو چلیے ڈاکٹر رفعت سے ہی آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر رفعت, یہ فرمائیے گا کہ کرونا وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں اور معمر افراد کے لیے خاص طور پر خطرے کا باعث بن سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام افراد جن کا دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کچھ کمزور ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. کیا طبی مشورہ ہے آپ کا ایسے لوگوں کے لیے؟
سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا اتنے اچھے تعارف کا. اور آپ کے میں سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اگری کرتی ہوں کہ جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ رسک بیس ہوتے ہیں. لیکن میں سب سے ایک بہت ضروری اور سمپل بات آج اپنے سننے والوں کو کنوے کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بیسکس کی طرف جانا چاہیے. اور ہمارا بیسک کیا ہے؟ صفائی. تو اگر ہم اپنی ہاتھ دھوئیں فریکوینٹلی, منہ دھوئیں, اور اس سے جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ یہ سینیٹائزر ماسک کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنے بیسک جو ہے نا, ہمارا جو رول ہے کہ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے, بعد میں کہیں ٹچ کریں تو, کہیں ہم نے مریضوں کو چیک کر رہے ہیں تو, اب تو سینیٹائزر یوز ہوتے ہیں مگر ہینڈ واشنگ از دا نمبر ون چیز ہے جس کو ہم اگر ہم اپنی پریکٹس میں لائیں تو اس کا بہت پریونشن ہو سکتی ہے.
ڈاکٹر اقبال, ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر معیشت بے حد متاثر ہونے کا اندیشہ ہے, جبکہ منڈیوں میں بھی مندی کا رجحان ہے وہ بڑا غالب اور واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے. یہ خطرہ کتنا حقیقی ہے, کتنا سنگین؟
بالکل حقیقی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, تمام دنیا بہت انٹیگریٹ ہو چکی تھی, تو جو اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. اس کی وجہ سے اگر ایک ملک میں, خاص طور پہ چین جیسے بڑے ملک میں, اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو پھر ان کا اثر ہر طرف پایا جاتا ہے. اب وہ اثر یقین وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ انٹر ڈیپینڈنس زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں اور مڈل ایسٹ کے علاقوں میں زیادہ اثرات ہوئے ہیں بہ نسبت افریقہ کے, جہاں پر اتنے کلوز ریلیشن شپ نہیں تھی. اب سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کی انٹر ڈیپینڈنس ہے تو پھر سیکنڈری اثرات جو ہوں گے وہ کس حد تک پھیلیں گے. اس کی وجہ سے اس کے ایک سب سے اہم پہلو یہی ہوتا ہے کہ کیا یہ جو وائرس ہے یہ کتنی دیر تک رہتا ہے. اگر یہ شارٹ ٹرم رہتا ہے تو پھر اثرات اپریل اور مئی کے بعد ختم ہونے شروع ہو جانے چاہیے, لیکن اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے تو پھر پورے سال کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اس کی دو بڑی اہم پہلو ہیں جو دیکھنے والے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک ملکوں کا تعلق ہے ان کے اندر کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں اور ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کو بہت ڈیپینڈنس ہے امیجیٹ ڈیمانڈ کی. اگر وہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بڑا اثر ہوتا ہے. اس میں خاص طور پہ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہوتی ہے, ایئر لائنس ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہیں اور دوسری ایسی ایکٹیویٹیز جس میں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں, اس میں مینوفیکچرنگ بھی شامل ہو جاتی ہے. اگر اس قسم کے معاملوں کی وجہ سے سے گروتھ میں کمی آ جائے تو وہ دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو جو سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسری ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے. یہ بڑی انیوژل سی چیز ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں پر بھی اس کا برا اثر ہو رہا ہے اس کے یہ دونوں اثرات نظر آتے ہیں. نارملی صرف سپلائی یا ڈیمانڈ سائڈ کا اثر ہوتا ہے لیکن اس دفعہ دونوں طرف سے نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ سپلائی کو امپروو بھی کرنے کی کوشش کریں چونکہ ڈیمانڈ کم ہے تو اس لیے اس سپلائی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور گروتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں گروتھ کم ہو رہی ہے. جو ہمارا پروجیکشن تھا اس وائرس سے پہلے وہ یہ تھا کہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ 3.4 to 3.5% پہ گرو کرے گی, لیکن اب جو لیٹسٹ ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 to 2.5 تک ہوگی, ڈپینڈنگ اپون کہ کس قسم کی کرائسس پیدا ہوتا ہے اور کتنی دیر رہتا ہے.
پروفیسر فیضان, بات کی جا رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی, آپ کے خیال میں سماجی سطح پر رابطوں کو محدود کرتے ہوئے کس حد تک اقدامات مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں اس وائرس پر قابو پانے کے لیے, اس کو محدود کرنے کے لیے, کنٹین کرنے کے لیے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے, جو سوشل کانٹیکٹ ہے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے, تو وہ یوں ہے کہ اب جب تک ہم انسان کو دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے, اور بہرحال ہمارے ہاں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ ان ٹچ نہ ہوتے ہوئے بھی ان ٹچ رہ سکتے ہیں, لیکن یہ تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہی بتائیں گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسے ماحول میں جیسے ماحول میں اب ہیں ہم اگر احتیاط برت رہے ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ ساتھ سوشل کانٹیکٹ میں رہنا ضروری ہے, کیونکہ جو آئسولیشن ہے وہ انسان کو اور زیادہ ڈپریس اور غمزدہ کر دیتی ہے, اور ایسے موقعوں پہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایسے کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سانپ کے ڈسے سے نہیں مر جاتے مگر جتنا سانپ کے دہشت سے مر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک یقیناً ایک وبا ہے اور اس کے ساتھ خطرات جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں, لیکن ہمیں اپنے جو نارمز ہیں ان کو قائم رکھنا ہے. اگر کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری بھی کرنی ہے, احتیاط کے ساتھ اپنی پوری احتیاط کریں, ہاتھ دھوئیں, منہ دھوئیں, آپ اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھیں اگر ممکن ہو, لیکن جو ہماری جو سوشل کانٹیکٹ ہے وہ, کیونکہ کمیونیکیشن میرا فیلڈ ہے تو اس میں یہ جو رابطے ہیں انسانی رابطے وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے, نہ ہی ان میں کوئی کمی آنی چاہیے, مگر احتیاط ضرور کرنی چاہیے.
ڈاکٹر اقبال, یہ بتائیے گا کہ اٹلی میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں 36% اضافہ ہو گیا. اٹلی کو جیسے حقیقی طور پر بند کر دیا گیا ہے, دکانیں ہیں, ریستوران بند ہیں, پروازیں منسوخ ہیں, 3 اپریل تک غیر ضروری سفر ہے, اس سے گریز کی ہدایت ہے. تو اس لاک ڈاؤن کے جو اقتصادی اثرات ہیں روزمرہ زندگی پر کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ کاروباری افراد کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والا جو معاشی بحران ہے اس کا شکار زیادہ لوگ ہو جائیں گے بنسبت وائرس کے, کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟
جی, آپ کا کہنا بالکل درست ہے. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس نوکریاں نہ ہوں اور ان کے پاس جسے کہتے ہیں پیسے نہ آئیں تو پھر وہ خرچ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے یہ اثر جو ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اسی دیکھتے ہوئے جو کچھ اس وقت اٹلی میں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 ایسے اسٹیپس لیے ہیں کہ ان چیزوں کو, اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے. اس میں ان کو یورپین یونین کی بھی سپورٹ حاصل ہے. اس کے بیسس پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چھوٹی بزنسز ہیں ان کو دیا جائے گا, ان کو کیش سپلائی کیا جائے گا تاکہ جس دوران وہ دکانیں بند رکھیں گے یا اپنے کاروبار بند رکھیں گے وہ اپنے امپلائیز کو فائر نہیں کریں گے بلکہ ان کو تنخواہیں دیتے رہیں گے, جن کی وجہ سے ان کے پاس ایسی ریسورسز ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر ڈیمانڈ ہے اس کو قائم رکھ سکیں. اس کی وجہ سے مشکلات اتنی سیریس نہیں ہوں گی, کیونکہ جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ نارملسی پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت اس کے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اور اسی طریقے سے باقی یورپین ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے. جرمنی نے بھی یہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے, اسکینڈینیویا میں ہو رہا ہے, فرانس نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا لیکن جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس ٹیمپرری کانفلکٹ کو, اس ٹیمپرری کرائسس کو پرماننٹ ہونے سے بچانے کے لیے لوگوں کو ریسورسز دینی بہت ضروری.
اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ایک اور جائزاتی رپورٹ کی. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ 20 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا ہے. اس بارے میں ماہرین کی رائے کیا ہے؟ پاکستان، امریکہ اور دنیا بھر میں کرونا کے پھیلاؤ کی صورتحال کیا ہے؟ بچاؤ کے اور طریقے کیا ہیں؟ تشخیص کیسے کی جائے؟ اور سب سے اہم سوال یعنی کہ ویکسین کب تک سامنے آئے گی؟ یہ رپورٹ تیار کی ہے شہناز عزیز نے. آئیے سنتے ہیں.
موضوع آج ایک ایسا ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے اور ایک خدشے کا باعث بھی ہے. بہت ہی اس کے بارے میں لوگ خوفزدہ ہیں, یعنی کرونا وائرس. ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ, جو کہ انفیکشس ڈیزیزز کی ماہر ہیں اور کراچی کے انڈس اسپتال میں کام کرتی ہیں. کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ این آئی ایچ کے جو میجر جنرل عامر اکرام صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو ہم یہ سوال ان سے بھی پوچھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ادارہ جو ہے قومی سطح پر حکمت عملی بناتا ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں اس کی زیادہ تر وجہ کیا نظر آتی ہے وائرس کی آپ کو پاکستان میں جو ہے؟
بیشتر یہ کیسز ڈائگنوز ہوئے ان لوگوں میں جو ایران سے پاکستان کے اندر بارڈر کے ذریعے آ گئے.
جی.
اور کچھ ایسے ہیں جو جہاز کے ذریعے خلے, یہ بتایا گیا کہ سیریا اور دوحا کراچی کے اندر جہاز پلین کے ذریعے آئے ہیں.
ڈاکٹر ساجد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انفیکشس ڈیزیز کے ماہر. ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ نسیم صلاح الدین صاحبہ کچھ بتا رہی تھی پاکستان کے بارے میں اپڈیٹس, تو ایسا جیسے ان کی بات پتہ لگا اور ہم خبروں میں پڑھتے ہیں کہ اس میں سفر میں جو لوگ ہوتے ہیں یا کسی ملک گئے ہوتے ہیں یا جہاز میں ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ امریکہ کے تازہ ترین کیا اعداد و شمار ہیں اور کیا اطلاعات ہیں, یہ اگر ہمیں بتائیں.
امریکہ میں اب جو کیسز آ رہے ہیں, یا تو کلسٹر کا ایک نرسنگ ہوم ہے, کوئی وہ پتا تو نہیں چل سکا کون تھا, آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کون تھا, لیکن سم ہاؤ سم پرسن براٹ ٹو دا نرسنگ ہوم. اور وہاں پہ جو چونکہ ایلڈرلی سک پیشنٹس ہوتے ہیں, تو دے آر موسٹ ویلنریبل.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ڈائگنوسس ہوا تو ان کی عمر لیٹ 60s یا 70s میں ہے, کیا یہ صحیح ہے یا اس سے کم عمر لوگوں میں بھی آپ کو مرض یہاں امریکہ میں نظر آیا؟
آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میچورٹی جو لوگ ہیں وہ ایلڈرلی ہوتے ہیں, جو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ 50s, 60s, 70s میں, ان میں مورٹیلٹی ریٹ ان میں زیادہ ہوتا ہے, افواج ان میں زیادہ ہوتی ہیں, ان میں سیریس سکنس زیادہ ہوتی ہے.
جی.
لیکن جو ینگ لوگ ہیں انفیکٹڈ, وہ بھی انفیکٹ ہوتے ہیں, ان میں چانسز جو ہے ریکوری کے زیادہ ہوتے ہیں.
اچھا.
اور ان میں سے بہت کم, جیسے ابھی ایک یوٹیسی میں ایک فزیشین اسسٹنٹ تھا, ینگ بندہ, وہ میڈیکل کانفرنس کے لیے گیا نیو یارک میں, تو وہ ازیوم دیٹ ہی گاٹ فرام دیئر.
تو میں کوئکلی یہی سوال ڈاکٹر نسیم آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کون سا ایج گروپ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے؟
یہ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ ہے 18 سال کی عمر کے, اور اس کے بعد جو باقی ہوئے ہیں بٹوین 30 to 45.
جی.
ابھی زیادہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کیونکہ روز بروز یہ چینجز آ رہے ہیں, اور ہمیں بتایا کہ یہ کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیٹیلز بتائے جائیں گے.
ڈاکٹر صاحب, ایک ہم نے ویڈیو بھی ڈالی تھی, بار بار یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے ڈبلیو ایچ او کی, نے کہا ہے کہ صرف 20 سیکنڈ اگر آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں تو اس وائرس سے بچنے کے بہت زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں کہ خاص طریقے سے صابن کے ذریعے یہ سکھایا گیا کہ کس طرح ہاتھوں کو, ناخنوں کو باہر سے ہر طرح سے اچھی طرح دھوئیں.
اور بہت ساری بیماریاں ایسی بھی وائرسز یا بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کے خلاف ویکسین بنانا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ HIV, ہاں, ایڈس کا وائرس, اس کے خلاف کوئی وائرس ویکسین ابھی نہیں بنائی نہیں جا رہی ہے, یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے. ہیپیٹائٹس سی کے خلاف ویکسین بناتے بناتے بھی 1.5-2 سال تو لگ ہی جائیں گے, 1.5 سال.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں مجھے یقین ہے کہ آپ سے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہوں گے, لیکن جیسے انہوں نے ایک بات کہی ہے خاک نشین صاحب نے, جو اپنے حد تک عقیدے کے حد تک درست ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, صابن پر نہیں. تو میں کہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کا عقیدہ اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ احتیاط اگر کر لی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں.
ظاہر بات ہے, وہ تو ہر بیماری کے بارے میں ہم یہی کہیں گے, ٹی بی ہو یا ڈینگی ہو یا چکن گنیا یا میزل, جو بھی بیماری ہے ہم ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں نجات ملے, لیکن علاج تو ہر انسان مانگتا ہے, اپنے لیے بھی, اپنے
پیاروں کے لیے بھی. اب دیکھیں کرونا کے لیے کوئی ایسا ٹھوس علاج تو نہیں ہے
جی,
آپ گھر پہ آرام کریں, پیراسیٹامول یا اس طرح کی کوئی دوا لیں بخار کم کرنے کے لیے, جو شاندہ لے لیں کھانسی کے لیے. نزلہ زکام اور جو عام کھانسی نزلہ زکام وائرس سے ہوتا ہے اس کا بھی کوئی ایسا علاج نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ وائرس منتقل نہ ہو. اگر بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ بیماری ہو گئی, بخار ہو گیا, تو کہ وہ چند دنوں تک ہی ہوگا, پانچ سات آٹھ دن کے اندر ریکوری بھی ہو جائے گی, لیکن اس دوران اگر آپ کے تمام گھر والے اس میں مبتلا ہو گئے اور پڑے رہے گھر پہ, تو بھائی گھر کا کام کون کرے گا.
بار بار ذکر کر رہے تھے میجر جنرل عامر اکرام صاحب کا کہ جو این آئی ایچ, جی ہاں وہ بالآخر ہمیں مل گئے. ایک سوال جو کئی لوگوں نے پوچھا ہے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ماہرین ہیں انہوں نے اور تو ویسے بہت سی باتیں کیں بیماری سے متعلق, لیکن کچھ باتیں ہیں جو حکمت عملی سے یا اسٹریٹجی سے متعلق ہیں جن کا آپ جواب دے سکتے ہیں. جیسے لالا خان نے لکھا ہے کہ چمن باپ دوستی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مریض, مسافر, بچے, عورتیں کھلے آسمان تلے گزشتہ 15 دن سے گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی اس کا نوٹس لے. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہرحال ایک جو اسٹریٹجی ہے بیماری کے خلاف اس کا حصہ ہونا چاہیے. کیا اس کے ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, تو کیا کوئی انتظام کیا گیا ہے؟
چمن بارڈر پہ بھی چند دن ہوئے ہم نے بارڈر پر بند کیا ہے. اس وقت ہمارے پاس 19 پوائنٹ آف انٹری ہیں ڈفرنٹ, چاہے لینڈ ہو چاہے روڈ ہو, لیکن ایز یو انڈرسٹینڈ کہ بعض ہمارے بارڈر خاصے پورس ہیں تو بہت سارے لوگوں کا آنے کا امکان وہاں سے ہوتا ہے. ہماری ڈیفینیٹلی بڑی گارڈ اپروچ ہے, ہم نے ابھی تک کوئی ایسی میئر نہیں دی جس سے کسی کو نقصان پہنچے انٹرنیشنل لیول, سارے پروونسز ان لوپ ہیں. اور اس میں جو زیادہ احتیاط دیکھیے, الحمدللہ وی ہیو بین سو سکسیسفل کہ ہم چائنا سے ایک کیس بھی ہم نے نہیں آنا کیا, ہمارا جتنا بھی سسٹم تھا جیسے بھی ہم نے کیا, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کیس آنے شروع ہوئے ایران سے, اور وہ بھی چونکہ آپ کو پتا ہے انہوں نے ڈیلیڈ اناؤنسمنٹ کی, اس دوران بہت سارے زائرین جو ہیں وہ جاتے ہیں کنٹریز میں عراق اور ایران, تو ہمارے پاس وہ جو 10-15 دن کا دن تھے جن میں انہوں نے اعلان نہیں کیا, تقریباً 7,500 زائرین آ چکے تھے پاکستان میں. اس کے بعد پاکستان کا بارڈر جیسا پہلا تھا وہ کلوز کیا گیا, لیکن ساتھ ہی ان کے لیے کوارنٹین, کھانے پینے, ہر چیز کا انتظام بتایا گیا.
تو یہ ایسا صحیح نہیں ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں پڑے ہوئے؟
نہیں, جو پاکستان میں جی 2,000 لوگوں کا تو اسٹریٹ وے, وہ اٹس اے کمپلیٹ آئی ووڈ سے جیسے قلعہ نما ایک جگہ ہوتی ہے وہ ہے جس میں پراپر ان کا انتظام ہے, کھلے آسمان کے تلے بالکل نہیں ہے. پاکستان کی میں اس وقت صرف بات کر رہا ہوں. نمبر ٹو, جو آپ دیکھیے جو ہمارے پاکستانی ہیں جو باقی بارڈر, جیسے آپ نے چمن کا ذکر کیا, دیکھیے جو مریض وغیرہ ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں علاج. اب ڈیفینیٹلی نو پاکستانی از لائنگ اوور دیئر آن دیٹ سائڈ ایز ان دا اوپن اسکائی. ہر جگہ پہ اب بندوبست تیزی سے کیا جا رہا ہے, اور میں مجھے بلیو ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کی کال آئی ہے تو ایک بڑی ہیوی میٹنگ سے اسی سے نکل کے آؤں کہ ہم نے ہر بارڈر سے, اگر بارڈر بعد میں جہاں بڑے ان میں جگہ نہیں ہے, کنسٹرائنٹس ہیں, تو اس میں آلٹرنیٹ ان کو آگے لے جا کے کوارنٹین کا بندوبست کرنا. یو انڈرسٹینڈ دا سرکمسٹانسز مینڈیٹری, آپ صرف ووہان کا ماڈل اسٹڈی کر لیں, آپ اٹلی کا, ملان کا ماڈل اسٹڈی کریں, اور آج پورا اٹلی انہوں نے اس میں کر دیا. وی ول ڈو آر بیسٹ ان شاء اللہ. جو آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں تک مریضوں کا ابھی تک ایسے نہیں ہے, اور یہ اس میں دو اسپتال ہیں جو پشاور کے ہیں, رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور نارتھ ویسٹ, یہاں تک ہم نے چیک کر لیا.
افغانستان میں انہوں نے یہ کیا کہ ہرات کے ساتھ سرحد کو بند نہیں کیا, تو اس میں جب اس پہ تنقید کی گئی تو وہاں کے وزیر صحت نے کہا کہ اگر ہم سرحد کو بند کر دیں تو لوگ جو ہیں, کیونکہ بہت سے اندر گھس جانے کے راستے ہیں, تو وہ وہاں سے اندر چلے جائیں گے. ہم نے اس لیے سرحد کھلی رکھی ہے تاکہ تمام لوگ بارڈر کو پار کریں اور ہم انہیں چیک کر سکیں. تو کیا یہ خطرہ پاکستان کو نہیں ہو سکتا ابھی اس وقت جو آپ لوگوں نے بارڈر بند کر دیے؟
آپ کی بات بڑی پیاری ہے, افغانستان از اے ویری بردرلی کلوز کنٹری. دیکھیے ان کے پہلا کیس بھی اسی لیے ہرات میں آیا, اور ابھی تک 4 کم از کم اناؤنس کر چکے ہیں اسی جگہ میں. پاکستانی وہ ریٹرننگ فرام ایران آفٹر پلگرم اپنی وہ زیارات کے پاس آ رہے ہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر جیسے فار انسٹنس ایران کے ساتھ پاکستان کا بارڈر ہے, چمن کا ان کے ساتھ بارڈر ہے, اگر افغانستان یا باقی بارڈر تو ہم بڑی گولڈ اپروچ رکھیں اور یہ سارے پیچھے سے آئے. انہوں نے بھی افغانستان آئی تھنک دیو ٹیکن اے ویری نائس اسٹیپ اینڈ وی آر بیسیکلی اسٹریٹجائزنگ آن اے مچ ہائر لیول آن دا سیم اسکیل, کیونکہ ہم نے ان دا سیم مینر دیٹ ہم ان کو پراپر جگہ سے انٹری دیں جہاں کم از کم ان کا پورا ہیلتھ ریکارڈ ڈیٹل ریکارڈ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے 7:30 میں نے اراؤنڈ جو لوگ آئے وہ جو بلیو کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ وی فیس لاٹ مینی پرابلم, ہم نے 6,500 کو جو کروشل پیریڈ تھا جب بارڈر بند ہوا ایران کا, ہم نے ٹریس آؤٹ کانٹیکٹ اسکریننگ میں کیا, ان کے ریلیٹیوز کو کیا, اینڈ دیٹ از دا اونلی ریزن کہ ہم اپنے کیس کنٹرول کر پائے. انفارچونیٹلی اب جو یہ دوسری طرف سے عراق اور سیریا سے بھی لوگ آنے شروع ہوئے ہیں, تو آئی تھنک دا سورسز آر انکریزنگ انفارچونیٹلی پاسبل.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے 2019 میں مختلف ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں رپورٹ. امریکہ نے چین, ایران, وینزویلا اور کیوبا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں جن میں لوگوں کا زبردستی لاپتہ ہونا, صحافیوں پر حملے اور ظالمانہ قید و بند شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار میریانا ریالو نے امریکی محکمہ خارجہ کی بدھ کے روز جاری ہونے والی انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ کی تفصیلات بیان کی ہیں. مدثرہ منظر کی زبانی پیش کر رہے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بدھ کے روز چین کو ایسے صحافیوں اور عام شہریوں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا جو محض بہتر مستقبل چاہتے ہیں.
In July, Wang Maiyu stood outside a police station calling for elections. The police arrested him, and less than 3 months later his wife got a call.
جولائی میں وانگ مایو ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور 3 ماہ سے بھی کم عرصے بعد ان کی بیوی کو ایک فون کال موصول ہوئی کہ وہ مر چکے ہیں. انہیں کبھی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. اس کے بجائے انہیں ایک میت کی شناخت کے لیے کہا گیا جو بری طرح زخمی تھی اور مشکل سے شناخت کی جا سکتی تھی. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو کے. پومپیو نے سنکیانگ کے علاقے میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ریکارڈ پر نکتہ چینی کی اور مسلم اقلیتی گروپوں میں چینی عہدیداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو حراست میں لینے کی تند و تیز مہم کو صدی کا دا قرار دیا. بیجنگ سنکیانگ میں ویگر یا دیگر آبادی کے ساتھ ناروا سلوک کی یہ کہتے ہوئے تردید کرتا ہے کہ وہ انہیں پیشہ وارانہ تربیت دے رہا ہے تاکہ عسکریت پسندی اور علیحدگی پسندی کے خاتمے میں مدد ملے اور انہیں نئے ہنر سکھائے جا سکیں. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین میں ہونے والے ناروا سلوک کے واقعات ایران میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں, جن میں گزشتہ نومبر کو تیل کی قیمتوں میں اضافے پر بڑے پیمانے پر احتجاج نمایاں ہے. انہوں نے ایک ایرانی نوجوان پویا بختیاری کا خاص طور پر ذکر کیا.
He was a young engineer, one of hundreds of thousands of Iranians who protested the regime last fall. His mother, Nahid, was with him.
وہ ایک نوجوان انجینئر تھا اور ان لاکھوں ایرانی مظاہرین میں شامل تھا جنہوں نے گزشتہ موسم خزاں حکومت کے خلاف احتجاج کیا. اس کی والدہ ناہید اس کے ساتھ تھیں, مگر دن ختم ہونے تک وہ کندھے سے کندھا ملائے مارچ نہیں کر رہے تھے. ناہید اپنے 27 سالہ بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے تھیں جسے سیکیورٹی فورسز نے سر میں گولی مار دی تھی. رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی حکومت کے عہدیداروں کو شامی صدر بشار الاسد اور ایرانی حمایت والے ملیشیا گروپوں کو فوجی امداد فراہم کرنے پر شام, عراق اور یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مورد الزام ٹھہرایا ہے. اسی رپورٹ میں اکتوبر سن 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے ترکی میں مارے جانے کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی حکومت میں شفافیت اور احتساب کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق سال 2019 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، تشدد، غیر قانونی حراست، حکومت کی بے جا مداخلت، اظہار رائے پر پابندیاں، صحافیوں کے خلاف تشدد، سینسرشپ اس سال بھی جاری رہی، جس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان اس معاملے پر امریکہ کے سامنے معاملہ اٹھائے گا۔ ہم نے اپنے تجزیہ کاروں سے اسی رپورٹ کے بارے میں بات کی۔ نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر اور لندن سے شمع جنیجو، ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ محسن صاحب، آپ یہاں امریکہ میں مقیم ہیں اور پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظرنامے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے سالانہ رپورٹ میں مختلف ملکوں کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ کئی برسوں سے جاری ہونے والی ان رپورٹوں کے نتیجے میں ابھی تک کوئی مثبت نتائج سامنے کیوں نہیں آئے مختلف ملکوں میں؟ کیا وجہ اس کی دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے واشنگٹن میں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو ایس کانگریس کو اور دیگر جو قانون ساز اور پالیسی ساز جو ادارے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اور وہ ادارے یا وہ ایوان جب تجارتی اور امور خارجہ کے معاملات کے حوالے سے جو جب فیصلے کریں اور پالیسی سازی کریں، تو ان رپورٹس کو سامنے رکھیں۔ تو ایک جہاں تک یہ مقصد ہے اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو یہ مقصد ہے، یہ تو بڑا اچھی بات ہے، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جو ہمارے خارجہ امور کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر جو ملک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پہلے رکھتے ہیں، وہ جو تعلقات ہوتے ہیں امور خارجہ میں تعلقات، ان میں اپنے مفادات کا جو تحفظ ہے ان کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ترجیح بھی ایسے دی جاتی ہے کہ وہاں پر بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کے معاملات ہوں اور بہت سے معاملات ہوں، قانونی اور آئینی معاملات بھی ہوں، ان کو بھی پھر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا ان سے آنکھیں جو ہیں وہ پھیر لی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جب یہ رپورٹس اور یہ ایک بیک گراؤنڈ جو اب سامنے رکھ کے جب اس کا تجزیہ کریں، تو پھر ایک کریڈیبلٹی کا کوسچن سامنے آ جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوپ ہول ہے جس پر امریکہ کو ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے اور ایک چیمپئن کے طور پر اس پر کرنا چاہیے کہ جہاں تک انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس پر کوئی بھی ایسی بات نہ ہو۔ دیکھیں، ہمارا چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں ایک سر رائے بات کروں گا انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا میں جو اس سال صورتحال، گزشتہ سال صورتحال پیدا ہوئی، کشمیر کی صورتحال پیدا ہوئی، اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے جو معیار ہیں مقرر کیے گئے ہیں یا بیان کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے ایک ٹھوس اور سخت اقدامات ہونے چاہیے، اور وہ بظاہر ایسا سچ نہیں ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دہلی میں تھے کہ جب وہاں پر فسادات ہوئے، اور ان فسادات کی جو سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئی اور بہت سی چیزیں سامنے آئی، وہاں پر بھی ایک بڑے سوالیہ نشان ہوئے کہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کوئی بات نہیں کی گئی۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کا سوال وہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، اور اصلاحات نہیں بلکہ ایک ہی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس مسئلے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور مفادات کو ترجیح نہیں دی جانی چاہیے۔ انسانی حقوق جو ہے یہ اگر یقینی بنائیں گے ہم، تو یہ جو دنیا ہے اس میں جیو اور جینے دو کی پالیسی جو ہے
اس پر عمل کرنا
یقینی بنا سکتے ہیں۔ جی
شمع، آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی محسن صاحب نے بھی کہا، کہ دوسرے ملکوں کی طرف سے جب اس طرح کی رپورٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس بارے میں جب کوئی رپورٹ جاری ہوتی ہے تو وہ اس کو یہ کہہ کر مسترد بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ داخلی معاملات میں مداخلت کی وجہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، ڈپلومسی میں آپ کا تجربہ ہے بہت زیادہ، تو بین الاقوامی سطح پر ایسی رپورٹوں کا اجرا بہتر ہے یا پھر سفارتکاری کے ذریعے بہتر خطوط پر بات کرتے ہوئے، جسے کہنا چاہیے دو طرفہ اعتماد کو بحال کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ملکوں کے درمیان؟
دیکھیے، ہر ملک کا جو فورن سروس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے امریکہ کا ہے یا یو کے کا ہے، تو ان کی اینیول ایک رپورٹ ہوتی ہے دوسرے ممالک جن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں یا جن کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، کہ وہ کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں ان ریلیشنز کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پیورلی اس ملک کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں. اب اگر اس چیز پر اس دوسرے ملک کو اعتراض ہوتا ہے یا کنسرنز ہوتے ہیں تو پھر ان کے موفا کو چاہیے کہ وہ یا اسٹیٹمنٹ ایک جاری کریں اور ان کو نلیفائی کریں ود سفیشینٹ جو ان کا اپنا اعتراض یا ایویڈنس ہے کہ آپ نے یہ غلط کی ہے اور اصل میں حقائق اس طرح سے ہیں, یا پھر ایک کاؤنٹر رپورٹ جاری کریں جس میں اس چیز کو چیلنج کیا جائے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک سطح پر دونوں ممالک کا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے اور پھر ان میں کلیریفیکیشن ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارا موفا ایک دے تو دیتا ہے اسٹیٹمنٹ, لیکن اس کے بعد ہم کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں کرتے. اسی لیے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں شکایت رہی ہے کہ ڈو مور کا کہا گیا ہے ہماری بہت ساری باتوں کے باوجود, لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو اسٹیپس لیتے ہیں کیا ہم ان کو ورلڈ تک کنوے کر سکے ہیں اس لحاظ سے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, یا یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی آپ کی ایک کریڈیبلٹی کی آپ ایک بتاتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن دس اور آئی ہیو ڈن دیٹ, اکیڈمیا میں جس طرح یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی. ہمارا میڈیا بھی, میں اس کو کہوں گی کہ میڈیا بھی اتنا آکیوپائڈ رکھا گیا ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں کہ فورن پالیسی ہماری ڈسکس ہی نہیں ہوتی, اور ہوتی بھی ہے تو وہ اتنے سلیکٹڈ لوگ ایز ڈیفینس انالسٹ اور ایز فورن پالیسی انالسٹ آتے ہیں کہ وہ ایک ویو نہیں جاتا. Another factor جو کہ سب سے زیادہ ہے وہ تھنک ٹینکس کی کمی ہے جو کہ کنوے کر سکیں یو کے یو ایس اے اور پاکستان کے بٹوین ایک برج کا رول کہ پالیسیز کس طرح سے افیکٹڈ ہو, یعنی ان کی جو رپورٹس ہیں وہ کس طرح سے غلط جا رہی ہیں یا کس طرح سے جو پالیسیز ہیں ان کو زیادہ کمیونیکیٹ کیا جائے کہ آپ کی کلیریفیکیشن والی بات ہو. تو وہ ایک بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ ہم کو تب پتہ چلتا ہے جب کوئی رپورٹ آ جاتی ہے, ہم اس کے فیکٹرز یا وہ بیک گراؤنڈ وہ ایک دم تو آپ رپورٹ نہیں لکھ سکتے. وہاں پر ایمبسیز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ باقاعدہ گیلپ کے سرویز ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, وہ سارے ایک پراپر وے میں آ کر وہ لکھتے ہیں. کیونکہ مجھے تو اپنی پی ایچ ڈی کی وجہ سے ایکسس رہا ہے اس طرح کی کئی ایسی اور بھی جو انٹرنل رپورٹس آتی ہیں جو کہ میڈیا میں نہیں جاتی نہ ہی ہم لوگ شیئر کرتے ہیں, تو اس میں باقاعدہ آپ کا ایک منسٹری آف ڈیفینس کی اوپینین ہوتا ہے, آپ کی ٹریڈ منسٹری کا اوپینین ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کی ایک کمبائنڈ چیز ہوتی ہے, تو اس کو آپ بائسڈ نہیں کہہ سکتے. کم از کم میں یہ نہیں سمجھتی. میرا ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی چیز پر تحفظات کا اظہار رکھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک ان کی بات صحیح ہے, خود کو دوسروں کے شوز میں ڈال کر دیکھیے بجائے یہ کہ آپ اعتراض کریں.
میں محسن صاحب یہ اب بتائیے گا کہ سماجی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے برسوں سے جاری ایک مخصوص مائنڈ سیٹ یا ذہنی رجحان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ مخصوص نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے میں نمایاں تبدیلی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہم انہی مسائل پہ میں ابھی تک ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چاہے وہ سیاست کی سطح پر ہو تو اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں, عوامی سطح پر ہو, سول سوسائٹی کی سطح پر ہو تو اس کو ایک مخصوص نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسا کب ہوگا کہ ہم ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے یا بڑے مطلب ملکی مفاد کے لیے بات کرنے کی کوشش کر سکیں؟ کس طرح اس کو ممکن کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے بیجب, اس کا بڑا دلچسپ جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید میں اس سوال کا جواب نہ دے پاتا اگر میں امریکہ میں نہ آیا ہوتا. یہاں پر میں نے آ کر جو ڈائیورسٹی دیکھی ہے اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے انسان اور سماج اور سماجی رویوں میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک ڈائیورسٹی جو ہے اس کی کمی ہے. پاکستان میں ہم جس سطح پر بھی ہے وہاں پہ ایک ڈائیورسٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, صوبوں کی سطح پر, شہروں کی سطح پر, محلوں اور علاقوں کی سطح پر اور کمیونٹیز کی سطح پر. اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کی عکاسی صرف ان وینیوز پر ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے, وہاں پر سرکاری اداروں میں ہونی چاہیے, وہاں پر جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں ہونی چاہیے، سکولوں میں ہونی چاہیے اور جگہوں پہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ کہ جب لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو امپریشنز رہتے ہیں یا تاثرات جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف برقرار رہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں ان کے یقین اور بھی بڑھتا ہے. لیکن جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور زیادہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک ڈائیورسٹی کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتے ہیں اور بہت سارے جو غلط تاثرات ایک فاصلے کی وجہ سے قائم ہوئے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی امپریشن جو ہیں وہ ڈسپیل ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. مذہبی معاملات کی میں مثال دوں، مذہب میں جو ایک ہوتا ہے انٹر فیتھ ڈائیلاگ، ایک ہوتا ہے انٹرا فیتھ ڈائیلاگ. لوگ آپس میں ایک دوسرے کا جو عقیدہ ہے جو سنا ہے بس اس پر ہر بندہ جو ہے وہ اپنا یقین کیے رکھا ہے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوتی. اسی طرح سیاست ہے، اسی طرح صوبائی کا معاملہ لے لیں، قومیت کا معاملہ آپ لے لیں، اسی طرح اور بہت سارے جو معاملات ہیں، فروعی معاملات ہیں، ان کو آپ لے لیں. تو جب لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور یہ کام کون کرنا کر سکتا ہے، یہ کام جو ہے یہ لیڈرشپ کا رول ہے. حکومت کی سطح پر جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی رول ہے، سیاسی لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ، اکیڈیمک لیڈرشپ اور صحافت کے جو لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہو لوگوں کو ایک دوسرے میں مکس کریں.
بہت بہت شکریہ. اور اب ہم آتے ہیں پروگرام کی اگلی رپورٹ کے بارے میں. جیسا کہ ہم نے بتایا، افغانستان میں قیام امن کا معاملہ ہمارے ان پروگراموں کا ایک مستقل موضوع رہا ہے. اور اب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے ہونے کے بعد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل ذات نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ 100 دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بقول افغانستان میں جنگ ختم کرنے کے لیے سیاسی تصفیہ کی ضرورت ہے جس پر فریقین کو مصالحت سے کام لینا ہوگا. افغانستان کے مقامی چینل طلوع نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خلیل ذات نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ 100 دنوں کے اندر مکمل ہو سکتا ہے. ان کے بقول امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے پہلے مرحلے کے دوران حل ہو جائے، جو ان کے بقول افغانستان اور دنیا کے مفاد میں کیا گیا. امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں طے پانے والے معاہدے پر دستخط ہونے کے 135 دنوں کے اندر افغانستان میں تعینات امریکی فوجوں کی تعداد کو 13,000 سے کم کر کے 8,600 پر لانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جبکہ آئندہ 14 ماہ کے دوران امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہو جائے گا. لیکن امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آئندہ 14 ماہ کے دوران افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا مشروط ہوگا. افغان قانون ساز کمال صافی کہتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ اسی صورت میں جلد مکمل ہو سکتا ہے اگر صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان صدارتی انتخابات کے نتائج سے متعلق تنازع آرائی ختم ہو. بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بکائی کہتی ہیں کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت اور طالبان اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے درمیان ابھی بھی کئی امور طے ہونا باقی ہے. ہما بکائی کے بقول اگرچہ افغان فریقین کے درمیان معاملات کو طے کرانے میں امریکی اثر و رسوخ کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے تمام فریقین اگر بین الافغان مذاکرات کے لیے تیار بھی ہو جائیں کہ وہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، پھر بھی ان کے بقول بین الافغان مذاکرات سے متعلق امور طے کرنے میں وقت درکار ہوگا. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہونا باقی ہے اور صدر غنی طالبان قیدیوں کی رہائی کی منظوری دے چکے ہیں. تاہم افغان صدر کے ترجمان صادق صدیق نے کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی مشروط ہے. صادق صدیقی کے بقول 14 مارچ سے 1500 طالبان قیدیوں کی رہائی شروع ہوگی اور ہر روز 100 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن رہائی جذبہ خیر سگالی کے تحت مشروط ہوگی. دوسری جانب طالبان افغان حکومت کی طرف سے طالبان قیدیوں کی مشروط رہائی کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اقدام امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان معاہدے میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے 5,000 طالبان قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے گا اور اس کے بدلے طالبان بھی اپنی قید میں موجود 1,000 افغان حکومت کے قیدیوں کو رہا کریں گے. ہم نے انہی مختلف نکات پر بات کی ہے افغان تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر حسین جاسا سے اور تجزیہ کار محسن ظہیر اور شمع جنیجو سے. تو آئیے بات کرتے ہیں بین الافغان مذاکرات کے امکانات کے بارے میں. افغان صدر کے معاون ترجمان ہیں دعوا خان مینا پال, ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم طے کرنے کے بارے میں افغان حکومت کے سیاستدانوں سے مشاورت جاری ہے. صدر اشرف غنی کے معاون ترجمان نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ کہا کہ یہ مذاکراتی ٹیم کا اعلان کب ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس فہرست کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور چند سیاستدانوں کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری ہے. تو ڈاکٹر یاسا سے ہی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا, پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. صورتحال کافی پیچیدہ ہے کیونکہ پہلے تو اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیانی مفاہمت ضروری ہے تاکہ ایک متفقہ سیاسی ماحول سامنے آئے. ایسے حالات میں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہیں یا بین الافغان مذاکرات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کتنی امید رکھنا چاہیے, کیا ان دونوں سیاستدانوں کے درمیان پھر کسی طرح کا کوئی معاملہ طے پا سکتا ہے؟
کل رات سے کچھ امیدیں پھر سے بن رہی ہیں بہجت, کیونکہ بین الاقوامی جو برادری کے نمائندے کابل میں ہیں انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. کل رات صبح خلیلزاد صاحب نے ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی اور آج صبح بھی پھر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی, اور میرے خیال سے اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے کہ کسی طرح کوئی رائے حل نکالا جائے. بہر صورت جہاں تک آپ کا سوال ہے, وہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ابھی تک کسی بھی ڈیلیگیشن پہ یا جو نمائندے ہیں ان کے اوپر کوئی توافق کے نظر حاصل نہیں کیا جا سکا, کیونکہ دونوں گروپوں میں جو ہے وہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. لیکن پھر بھی مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر غنی صاحب نے ایک طرفہ طور پر ایک 25 رکنی ڈیلیگیشن جو ہے وہ میرے خیال سے شیئر کیے ہیں کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ, جو کہ دوسری طرف کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے ابھی تک. تو بہر صورت وہ چل رہا ہے, صرف اس میں دو دڑے جو مخالف دڑے ہیں وہ شامل نہیں ہیں غنی صاحب کی اور عبداللہ صاحب کی, اس میں اس بس پورے پروسیس میں کئی اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جی. وہ بھی شامل ہیں, وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو کہ آلریڈی ڈیڈ لائن گزر گیا ہے 10 دن کا, تو کسی طریقے سے کچھ ہو تاکہ یہ ڈیلیگیشن کمپلیٹ ہو اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کا آغاز ہو سکے.
محسن صاحب, اس وقت جہاں آپ سے پہلے بات کروں, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ افغانستان میں سیاسی سطح پر جو محاذر آئی ہے, کیا اس دفعہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کوئی واضح قسم کی کاروائی کرے گا یا اقدام کرے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ زور تو دیا گیا ہے کہ سیاسی کشمکش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں ہی صدارتی امیدوار اشرف غنی کے صدر بننے کے اعلان کے باوجود اپنی اپنا حلف اٹھا چکے ہیں. تو اب امریکہ کا کیا رول دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر؟
ایک تو بات یہ ہے کہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے صدارتی الیکشن, جس میں اشرف غنی اور عبداللہ صاحب کا معاملہ اسی طرح کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی, اور بعد میں پھر دونوں اکٹھے ہو گئے اور شراکت اقتدار کا فارمولا بنایا گیا اور طے کیا گیا کہ اشرف غنی صدر ہوں گے اور عبداللہ صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید چیف ایگزیکٹو کا یہ جو عہدہ ہے ایک نیا کریٹ کیا گیا تھا, اور یہ بھی خصوصی طور پر عبداللہ صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا تھا. اس وقت ان کو اکٹھا کرنے میں امریکہ اور جو دوسرے ان کے جو اتحادی ہیں افغانستان کے, انہوں نے ایک میجر رول پلے کیا تھا, تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے اور معاملات کو یہ آگے پھر سنبھالیں. تو اس وقت سے لے کر آج تک میں افغانستان میں حالات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں. امریکہ کی پالیسی میں ایک پیراڈائم شفٹ ایک آیا ہے, وہی امریکہ جو آج سے 5 سال پہلے طالبان کے ساتھ نبرد آزما تھا, آج اس نے طالبان کے ساتھ اپنے مذاکرات کامیاب کر لیے ہیں, اور ان مذاکرات میں جو معاملات طے کیے تھے امریکہ کی جانب سے اور طالبان کی جانب سے ان پر عمل کیا جا رہا ہے, اور اگلا مرحلہ تھا انٹرا افغان ڈائیلاگ کا. لیکن اس دوران جیسے آپ نے سوال کیا کہ ان کے یہ جو معاملات ہیں یہ پھر آگے خراب ہو گئے, تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان معاملات کو جو ماضی کی طرح امریکہ اور جو دوسرے الائز ہیں وہ ان کو طے کروانے میں اپنا کس حد تک رول پلے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو ضرور ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے اشرف غنی کو اور عبداللہ کو کہ اب ویسٹ کی اور بالخصوص امریکہ کی پرائیورٹیز تبدیل ہو گئی ہیں, اب ان کو زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے ان ممالک پر افغانستان کے جو داخلی معاملات کے حوالے سے, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس معاملات کا جتنا بھی جلدی کوئی حل نکالا جائے وہ نکالا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ اشرف غنی کی بطور صدر وہاں پر جو حلف برداری ہوئی اس کے ساتھ عبداللہ عبداللہ صاحب نے بھی بطور صدر اپنی تقریب میں حلف برداری رکھی اور لیکن امریکہ جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کی تقریب حلف برداری میں گیا, علم خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ ادھر گئے, دوسری جانب نہیں گئے. دوسری جانب اور بعض ممالک جنہوں نے اس کی ان کو ترجیح دی, تو یہ بھی ایک اشارہ ہے امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی آئندہ آنے والی پالیسی کے حوالے سے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں افغانستان کے ان کو جتنی جلد پولیٹیکل معاملات بہت زیادہ لنگر آن ہو گیا, الیکشن ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, ان کے نتائج مرتب کرتے اور حتمی نتائج کا اعلان ہوتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور اب ایک یہ نیا مسئلہ ایسے وقت پر کھڑا ہوا کہ جب ان جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو طالبان کے ساتھ اپنے ڈائیلاگ جو ہیں وہ شروع کرنے تھے اور وہ ڈائیلاگ شروع کرنے سے پہلے یہ اپنے ایک معاملات ہو گئے. یہ اطلاع بھی ہے صدر اشرف غنی نے عبداللہ عبداللہ صاحب کو جو ایک عہدے پر فائز کر رکھا تھا پچھلے ٹرم سے چیف ایگزیکٹو, اس عہدے سے ان کو فارغ کر دیا اور ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو سٹاف ہے ان کو اسی پوزیشنز پر دوسرے اداروں میں اکوموڈیٹ کیا جائے. تو یہ ایک نئی پیش رفت ہے اور یہ پیش رفت ایک اشارہ بھی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ سنبھلنے کی بجائے کسی اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں.
شمع, امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ ماہ جو امن معاہدہ طے پایا اس کے بعد طالبان نے امریکی اور اتحادی فوجوں پر تو حملے روک دیے لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف ان کی فوجی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر کیا آپ دیکھتی ہیں کہ مفاہمت کی کوئی بھی صورت ہو سکے گی؟
نہیں بہجت, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ہر پروگرام میں ہر فورم میں میں نے یہ کہا کہ افغانستان مزید سول وار اور انارکی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ پہلی بات یہ کہ یہ پہلا معاہدہ تھا جو کہ کسی جس میں حکومت انوالوڈ نہیں تھی, وہ ایک ایسے فیکشن کے ساتھ معاہدہ تھا جو کہ اس وقت جس کے خلاف امریکہ نے خود جنگ کی اور جس کے خلاف انہوں نے کہا کہ انارکی پھیلا رہا ہے یا ٹیررزم کی جو تھی وارداتیں ان میں انوالو تھا. تو پہلی بات تو انہوں نے اس چیز کو یہ نہیں مد نظر رکھا کہ جن سے وہ یہ معاہدہ کر رہے ہیں کیا وہ افغانستان کی گورنمنٹ جو کہ خود امریکہ کی اپنی منظور نظر گورنمنٹ ہے, کیا اس کو یہ ساری جو ان کی شرائط ہیں وہ قابل قبول ہیں. نمبر ٹو یہ کہ وہاں پر پاور فیکٹر, پاور کی ڈسٹریبیوشن آف پاور کیسے ہوگی, جبکہ عبداللہ ابھی جو آپ کے سارے پارٹیسپینٹس نے بھی یہ بات ہائی لائٹ کی ہے کہ خود عبداللہ عبداللہ ایک طرف ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ ہیں, دوسری طرف ڈی جور پریزیڈنٹ, طالبان کا پھر اس میں کیا رول ہوگا, کیونکہ وہ تو ساری بات ہی پاور اسٹرگل کی ہے جس میں وہ بمبنگس ہو رہی ہیں اور سارا کچھ. امریکہ کا جو میری خیال میں یہ تھا کہ کیونکہ ٹرمپ ابھی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ریسپیکٹیبل ایگزٹ ملے ان کے سارے جتنے بھی فوجی وہاں پر ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کے بعد جو یہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2009-11 کے بعد سے ایک کیوس کھڑا ہوا ہے, وہ کوئی ایک مفاہمت کی طرف نہیں جا رہا, وہ مزید سول وار ہوگی اور اس کی وجہ سے پورا ریجن جو ہے وہ بھی جائے گا انسٹیبلٹی میں, کیونکہ پاکستان انسٹیبلٹی کی طرف. اچھا, یہ ایک پوری مڈلڈ اپ سچویشن ہوتی جا رہی ہے جو
بہت پیچیدہ صورتحال ہے. جی ڈاکٹر یاسر سے آخری سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسر, سیاسی مخالفین, سول سوسائٹی, قومی سلامتی کونسل, بین الافغان ڈائیلاگ کے بارے میں کیا سب ایک پیج پر آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ جو مختلف گروپ ہے اور ان کے مختلف سٹیکس ہیں اور ان کے مختلف اختلافات ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوئی صورت؟
ختم تو اگر بر وقت اقدام کیا جاتا ہے تو اس وقت شاید یہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہوتا.
جی,
اور خصوصاً ظلم خلیل زاد صاحب وہ کر سکتے تھے کچھ, چونکہ امریکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے.
جی,
تو انہوں نے بجائے مسئلے کو سلجھانے کے میرے خیال سے تھوڑا سا الجھا دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ 5,000 قیدیوں کا جو مسئلہ کابل میں ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ایگریمنٹ تو کر لیے طالبان کے ساتھ لیکن وہ 5,000 قیدی ہمارے قبضے میں, افغان گورنمنٹ تو اور آپ کو اس کو کوئی حق نہیں.
جی,
تو امریکہ کو جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی کا سوال تھا, تو بہر صورت ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا. تو بہر صورت اشرف غنی صاحب نے میرے خیال سے اچھی طرح سے بلیک میلنگ سے کام لیا, لیکن جہاں تک طالبان سے جو اختلاف نظر کا معاملہ ہے وہ میرے خیال سے کابل میں جو مختلف دریں جو آپس میں اس وقت پاور اسٹرگل میں مصروف ہیں تو ان میں بھی کسی حد تک افغانستان کی جمہوری جو ڈھانچے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور جو کچھ سیوک ویلیوز ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان میں جو ایک کافی حد تک اتفاق نظر پایا جاتا ہے.
اچھا.
سوسائٹی عبداللہ صاحب علی صاحب وہ سارے جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ افغانستان کا جو جمہوری ڈھانچہ ہے اس کو اس کی پاسداری کے لیے وہ سارے اکٹھے.
اور اس کے ساتھ ہی آپ کی دنیا پروگرام ختم کرنے کے لیے بیجت جلانی کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
VOA News, I'm Gene.